اصلاح خطبات کے نام سے, جس میں سے ایک بات ہے توبہ, یہ گناہوں کا دریا, اس میں سے پڑھا جائے گا اللہ رب العزت کے نام سے اور اخلاص سے پڑھا جائے گا اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ نے ارشاد فرمایا, کبھی کبھی میرے دل پر باطل سارا آ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اللہ جل جلالہ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حضرت اگر مدنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا, کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اللہ جل جلالہ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. رضوان فرما رہے ہیں وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فرمایا ہے. آپ سے کسی گناہ تک حاضر ہونا ممکن ہی نہیں, اور اگر کبھی آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ آپ کی ابھی پچھلی سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف ہے. چنانچہ ارشاد ہے, اس کا ترجمہ ہے, تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے. اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں 100 کا جو عدد آپ نے بیان فرمایا اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں, بلکہ استغفار کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. پھر اس حدیث میں استغفار کرنے کی وجہ سے بیان فرما دی کہ میں اتنی کثرت سے استغفار اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی عبادت سا چھا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی متقاضی بشریت ایک نبی کے دل میں بھی خیالات اور نوابط پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی آدمی نیکی اور تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے لیکن گناہوں کی چھلکیوں سے نہیں بچ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ اور تقوی ہے, اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, لیکن جتنے اولیاء کرام, صوفیاء کرام, بزرگان دین گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ان کے دل میں گناہوں کا کبھی وسوسہ اور خیال بھی نہ آیا ہو اور کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو. لہذا گناہوں کی چھلکیاں تو بڑوں بڑوں کو آتی ہیں. البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے غافل ہو تو گناہوں کو ذرا بھی جلدی پر اچار ڈال دیتے ہیں اور گناہ اگر ارتکاب کر لیتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں ان کو بھی گناہ کے خیالات اور بساوت آتے ہیں اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور مجاہدے کی برکت سے وہ خیالات وساوت اور ارادے کمزور ہو جاتے ہیں. پھر وہ ارادے انسان پر غالب نہیں آتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال ماننے کے باوجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے, اس کا ترجمہ ہے, یعنی زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا تھوڑا سا خیال آ گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھا. لہذا تصوف کو طریقے کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد رضائی اور گناہوں کا بالکل ازالہ ہو جائے گا اور پھر گناہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مجاہدہ کرنے اور مشق کرنے کے نتیجے میں گناہوں کے تقاضے مغلوب اور منسوخ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا اس طریق کی بڑی کامیابی یہی ہے کہ گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور پڑ جائیں اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائے, لیکن یہ سوچنا کہ مجاہدہ کرنے کے بعد دل میں گناہوں کا خیال ہی نہیں آئے گا یہ بات محال ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا تصوف کو طریقے کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد رضائل اور گناہوں کا بالکل اندازہ ہو جائے گا اور پھر گناہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مجاہدہ کرنے اور مشق کرنے کے نتیجے میں گناہوں کے تقاضے مغلوب اور مغلوب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا شریف میں بڑی کامیابی یہی ہے کہ گناہوں کے تقاضے مغلوب اور مغلوب پڑ جائیں اور انسان کے اوپر غالب نہ آ پائیں. لیکن یہ سوچنا کہ مجاہدہ کرنے کے بعد اس میں گناہوں کا خیال بھی نہیں آئے گا یہ بات محال ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کا تعلیہ اور تقاضا پیدا فرمایا. قرآن کریم میں ارشاد اس کا مضمون ہے, یعنی آپ نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضا پیدا کیا ہے اور تقوی کا تقاضا بھی پیدا کیا ہے. اسی میں تو امتحان ہے. اس لیے کہ اگر انسان کے دل سے گناہ کا تقاضا بالکل ختم ہو جائے اور گناہ ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنے میں انسان کا کیا کمال ہوا؟ پھر نہ غضب سے مقابلہ اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا, نہ اس سے مارکہ پیش آیا, تو پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اس لیے کہ جنت تو اس بات کا اعلان ہے کہ دل میں گناہوں کے تقاضے اور تعلقے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن انسان خوشکر دے کر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتا, تب جا کر انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے. شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وقت تیری گرد ظالمی شور تنقید کا سر جوانی توبہ گردن شیوائے گردن بھائی, یعنی بڑھاتے ہوئے تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. اس لیے اس وقت نہ منہ میں دانت رہے اور نہ پیٹ میں آنت رہی, اب ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, اس لیے پرہیزگار نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا. لیکن پیغمبروں کا شیوا یہ ہے کہ آدمی جوانی کے اندر توبہ کرے جبکہ قوت اور طاقت موجود ہے اور گناہوں کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے اور گناہ کے مواقع بھی نرنتر ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہ سے بچ جائے, یہ ہے پیغمبروں کا شیوا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہم پر ایسی نظر ڈال دے اور اپنے سینے سے لگا دے اور سینے سے اپنا اخبارات منتقل کر دے اور اس کے نتیجے میں گناہ کا تعلیہ ہی دل سے مل جائے, یاد رکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جو شخص اس خیال میں ہے وہ دھوکے بھی ہے, اگر ایسا ہو جاتا تو پھر دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہتا, اس لیے کہ پھر تصرفات کے ذریعے ساری دنیا مسلمان ہو جاتی. حضرت ثانی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور کہا, حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. حضرت نے نصیحت فرما دی, پھر وہ صاحب رخصت ہوتے ہوئے کہنے لگے, حضرت مجھے آپ اپنے سینے میں سے کچھ عطا فرما دیجیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ سینے میں سے کوئی دور نکل کر میرے سینے میں داخل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بیڑا پار ہو جائے اور گناہوں کی خواہش ختم ہو جائے. حضرت نے جواب فرمایا کہ سینے میں دلچسپ میرے سینے میں تو بل رکھ ہے, چاہیے تو دے دو. بہرحال یہ جو خیال ہے کہ کسی بزرگ کی نگاہ پڑ جائے گی کہ سینے میں سے کچھ مل جائے گا تو سب رضائے دور ہو جائیں گے, یہ بالکل غلط ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت میں تاثیر ضرور رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو فکر اور سوچ اور انسان کی فکر اور سوچ کا رخ بدل جاتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان صحیح راستے پر چل پڑتا ہے. مگر کام خود ہی کرنا ہوگا اور اپنے اختیارات اختیار میں کرنا ہوگا. البتہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت میں تاثیر ضرور رکھی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی فکر اور سوچ کا رخ بدل جاتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان صحیح راستے پر چل پڑتا ہے. مگر کام خود ہی کرنا ہوگا اور اپنے اختیار سے کرنا ہوگا. بہرحال گناہوں کے مساوات اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا, چاہے کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے, البتہ کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہا اور جو چیز بزرگوں کی صحبت میں حاصل کی جاتی ہے وہ حاصل بھی ہو گئی اور تکمیل بھی ہو گئی اور دل میں خوف تشیت اور تقویٰ پیدا ہو گیا, نسبت معاملہ اور تعلق معاملہ بھی حاصل ہو گیا, ان سب چیزوں کے حاصل ہو جانے کے باوجود انسان کو ہر ہر قدم پر اپنی نگرانی رکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ اب شیخ بن جائے گا شیر سے اجازت حاصل ہو گئی تو آپ اپنے آپ سے اپنے نفس سے واپس ہو گئے اور یہ سوچا کہ اب تو ہم پہنچ گئے, اس مقام پر پہنچ گئے, اب تو نفس اور شیطان کی ہماری کچھ نہیں بگاڑ, بالکل غلط ہے. اس لیے کہ شیر کی صحبت کی برکت اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا دائیہ کمزور پڑ گیا, لیکن نفس کی نگرانی پھر بھی ہر وقت رکھنی پڑتی ہے. اس لیے کہ کسی وقت بھی یہ دائیہ تمہارا زندہ ہو کر انسان کو پریشان کر سکتا ہے. ابھی کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے یعنی کہ اختلاف ہے تلاش و تناش ہمیشہ کی ہے, حتیٰ کہ آخری سانس آنے تک کسی وقت بھی غافل ہو کر مت بیٹھنا, اس لیے کہ یہ لفظ کسی وقت بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے. مصنوعی میں مولانا سعودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑ والا تھا جو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ایک تو بازار میں بیچ دیتا تھا. ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا, لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی لپٹ کر آ گیا اور اس کو پتا نہیں چلا, لیکن جب گھر پہنچا تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آ گیا ہے. البتہ اس میں جان نہیں تھی, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گزر ہے, اس لیے لکڑ ہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. وہیں گھر کے اندر ہی رہتے تھے, باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, لیکن جب اس کو گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس نے جینا شروع کر دیا. لکڑ ہارا غفلت میں لکھا ہوا تھا, اس سانپ نے جا کر اس کو جس دیا. اب گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ تو مردہ سانپ تھا, کیسے زندہ ہو کر اس نے جس دیا. یہ قصہ نقل کرنے کے بعد مولانا روحی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے, جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر مجاہدات اور عیادتیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ کمزور ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکا ہے, لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا. اگر انسان جس کی طرف سے واپس ہو جائے تو کسی بھی وقت انسان ہو کر ہنسے گا. چنانچہ مولانا روحی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی یہ انسان کا نفس بھی انتہا کی مانی ہے کہ مرا نہیں ہوں, لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاستیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں اس لیے یہ افسردہ پڑا ہوا ہے, لیکن کسی وقت بھی زندہ ہو کر ہنس لے گا. لہٰذا کسی رفیلی نفس سے واپس ہو کر مت بیٹھو. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو انسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہیں, اسی طرح ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبردست پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات تاریخ تھی کہ زہر تو پیدا فرما دیتے اور اس کا تریاق پیدا نہ فرما دے, اور وہ تریاق اتنا زبردست پیدا فرمایا کہ فوراً اس زہر جان کر ختم کر دیتا ہے. وہ تریاق ہے استغفار توبہ. لہذا جب بھی یہ نفس کا کام تمہیں کرتے اس کے دسنے کا اندیشہ ہو تو تم فوراً یہ تریاق استعمال کرتے ہوئے کہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ تریاق اس زہر کا سارا اثر ختم کر دے گا. ظاہر حال جو بیماری یا زہر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کے نفس بھی پیدا فرمایا. ایک مرتبہ میں جنوبی امریکہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی کا سفر کر رہا تھا. حالانکہ ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی, ہم نماز کے لیے نیچے اترے. وہاں میں نے دیکھا کہ خوبصورت پودا ہے, اس کے پتے بہت خوبصورت تھے اور وہ پودا بہت حسین جمیل معلوم ہو رہا تھا. دیکھ کر میں چاہا کہ اس کے پتے کو توڑ لیں. میں نے جیسے ہی اس کے پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے جو رہنا باتیں وہ ایک دم زور سے گیت پڑے کہ حضرت اس کو مت ہاتھ مت لگائے. میں نے پوچھا کیوں, انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے, اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنما ہیں لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے چھونے سے انسان کی جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے, اور جس طرح مچھو کے ڈرنے سے زہر کی جاتی ہوتی ہیں اس طرح اس کے چھونے سے بھی ڈرنے ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ اللہ کا فکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور پہلے سے معلوم ہو گیا, یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے, دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے. پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے, اس لیے کہ آپ نے مجھے تو بتا دیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا, لیکن اگر کوئی انجان آدمی جا کر اس کو ہاتھ لگا دے وہ تو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ اچھی بات بتائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زندگی قائم ہوتی ہے اسی کی جڑ میں آس پاس لانچ ایک پودا اور ہوتا ہے. لہذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس دہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا لے, اس وقت ان کا زہر ختم ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے اس کی جڑ میں وہ دوسرا پودا بھی دکھایا جو اس کا تیار ہے. بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استغفار و توبہ کی. لہذا جب کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ استغفار کا ذریعہ استعمال کرو, اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا. ہمارے اندر ڈاکٹر عبد الحیق صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی اور پھر اس کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا, اور جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس کو اپنے خلیفہ بنانے کا اہم بھی قرار نہیں دیا. یعنی خلیفے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت موجود نہیں تو وہ خلافت کے بھی اہم نہیں, اور انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھی اور دنیا کے اندر بیٹھنے سے پہلے نمونے اور مش کے طور پر یہ بھرتی بھی کروائی گئی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو یہ کہہ دیا گیا کہ پوری جنت میں جہاں چاہو جاؤ, جو چاہو کھاؤ, مگر ایک درخت کو مت کھانا. اس کے بعد شیطان جنت میں پہنچ گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹا دیا, جس کے نتیجے میں انہوں نے اس درخت کو کھا لیا اور غلطی سدت ہو گئی. یہ غلطی ان سے کروائی گئی اس لیے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے اندر پریشانی شرمندگی پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات دکھائے اور ان سے فرمایا کہ اب تم یہ کلمات کہو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے, یہ بھی تو اللہ کی قدرت میں تھا کہ یہ کلمات ان کو سکھائے بتایا اور ان سے کلمات بتایا معاف فرما دیں گے اور ان سے کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کرا کر ان کو بتا دیا کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں یہ سب کچھ ہوگا, وہاں بھی شیطان تمہارے پاس آئے گا, نفس بھی لگا ہوا ہوگا اور کبھی تم سے کوئی گناہ کرائے گا کبھی کوئی گناہ کرائے گا, اور تم جب تک ان کے لیے اپنے ساتھ ریا میں کبھی جاؤ گے اس وقت تک دنیا میں صحیح زندگی نہیں گزار سکو گے, اور وہ دریا کیا استغفار اور توبہ. لہذا غلطی اور استغفار دونوں چیزیں ان کو سکھا کر پھر فرمایا کہ آپ دنیا میں جاؤ, اور یہ دریا بھی بہت آسان ہے جو زبان سے استغفار کر لے تو ان شاء اللہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا. عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک استغفار اور ایک توبہ. اصل ان میں توبہ ہے اور استغفار اس توبہ کی طرف جانے والا رستہ ہے, اور یہ توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے. جب تک یہ تین چیزیں جمع نہ ہوں اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی. دیکھیے کہ جب غلطی جو غلطی اور گناہ سرزد ہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو, پشیمانی اور دل شکستگی ہو. دوسرا یہ کہ جو گناہ ہوا اس کو کے حال فوراً چھوڑ دیں, اور تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہمیں کامل ہو. جب تینوں چیزیں مل جائیں تب توبہ کامل ہوتی ہے, اور جب توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنے والا شخص گناہ سے پاک ہو گیا. حدیث شریف میں ہے اس کا مضمون ہے, یعنی جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. صرف یہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی اور نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ دیا کہ جس نے بلا تھا گناہ کیا تھا وہ گناہ معاف کر دیا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے لیے کہ توبہ کرنے والے کے نام اعمال ہی سے وہ گناہ ہٹا دیتے ہیں اور آخر میں اس گناہ کا ذکر فکر بھی نہیں ہوگا. اس بندہ نے فلاں وقت بھی فلاں گناہ کیا تھا, بلکہ میں نے ایک بات اپنے شیخ سے سنی کہ کسی کتاب میں نہیں دیکھی, وہ یہ کہ ہر انسان کے ساتھ یہ جو دو فرشتے ہیں جن کو کرامت کا تعلق کہا جاتا ہے, یہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں گنتے ہیں, دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف والے فرشتے کو بائیں طرف والے فرشتے کا بھی مقرر کیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں کہیں دو آدمی مل کر کام کریں تو ان میں سے ایک امیر کو اور دوسرا عامر کو. لہٰذا جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً کی نیکی کو لکھ لیتا ہے, اس لیے کہ اس کو نیکی لکھنے میں دوسرے فرشتے سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ آدمی نہیں ہے. اور بائیں طرف والا فرشتہ کیونکہ دائیں طرف والے فرشتے کا مانتحت ہے, اس لیے جب بندہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندہ نے فلاں گناہ کیا, میں اس کو لکھوں یا نہیں. تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے نہیں, ابھی مت لکھو, ابھی ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے, اگر لکھ لو گے تو پھر مٹانا پڑے گا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں, وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. پھر جب تیسری مرتبہ یہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کرتا تو اس وقت کہتا ہے اب لکھ لو. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کہ بندہ کو گناہ کے بعد بھی مدد دیتے ہیں کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے, معافی مانگ لے, تاکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھنا ہی نہ پڑے. لیکن کوئی شخص توبہ نہ کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے, اور اس کے لکھنے کے بعد وہ مرتے دم تک دروازہ کھلا ہے کہ جب چاہو توبہ کر لو, اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹوا لو. ایک مرتبہ جب سچے دل سے توبہ کر لو گے تو وہ گناہ تمہارے نام اعمال سے بتا دیا جائے گا, اور جب تک نزا کی حالت اور غلغلہ کی حالت ساری نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ اکبر, جیسے کریم اور رحیم کی بادشاہ ہے, اگر سو بار توبہ ٹوٹ گئی ہے تو پھر توبہ کر لو اور گناہ سے رک جاؤ, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. یہ لوگوں نے ان کی زیارت کی, وہ ان کے مقام سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب کرم و فراست عطا فرمائی تھی, عجیب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک دن وہ توبہ پر بیان فرما رہے تھے, وہ بھی قریب, میں بھی قریب میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہوا کرتے تھے. ایک آزاد نوجوان اس مسجد میں آ گیا, وہ اپنے کسی مقصد سے آیا تھا, مگر یہ اللہ والے تو ہر وقت سکھانے اور تربیت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. چنانچہ اس نوجوان سے فرمانے لگے کہ دنیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین بڑا مشکل ہے. ارے یہ دین کچھ بھی مشکل نہیں, بس رات کو بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لیا کرو, بس یہی سارا دین ہے. جب وہ نوجوان چلا گیا تو میں نے کہا, حضرت یہ توبہ بڑی بڑی عجیب و غریب چیز ہے, لیکن دل میں ایک سوال رہتا ہے جس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے. فرمانے لگے کہ کیا؟ میں نے کہا, حضرت توبہ کی تین شرطیں ہیں, ایک یہ کہ دل میں ندامت ہو, دوسرے یہ کہ فوراً کی سنا کو چھوڑ دے, تیسرے یہ کہ آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. اس میں سے پہلی دو باتیں پر تو عمل کرنا آسان ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو جاتی ہے اور اس گناہ کو اس وقت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے, لیکن تیسری شرط کہ یہ خود عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ بڑا اپنی سے معلوم ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا یہ پختہ عزم صحیح ہوا یا نہیں, اور جب عزم صحیح نہیں ہوا تو توبہ بھی صحیح نہیں ہوئی, اور جب توبہ صحیح نہیں ہوئی تو اس گناہ کے باقی رہتے ہیں اور اس سے معاف نہ ہونے کی پریشانی رہتی ہے. جو آپ حضرت بابا نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جاؤ میاں تم تو عزم کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. عزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اب اگر یہ ارادہ کرتے وقت دل میں یہ ڈرتا اور اندیشہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں, تو اندیشہ اور خطرہ اس عزم کے منافی ہے, اور اس اندیشے اور خطرے کی وجہ سے توبہ میں کوئی کچھ نہیں آتا, بشرطیہ کہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیا ہو اور دل میں یہ جو خطرہ لگا ہوا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ یہ کہ یا اللہ میں توبہ تو کر رہا ہوں اور ایسا نہ کرنے کا عزم تو کر رہا ہوں, لیکن میں کیا, اب میرا عزم کیا, میں کمزور ہوں, معلوم نہیں کہ عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں، یا اللہ آپ ہی مجھے اس عزم پر ثابت قدم فرما دیجیے، آپ ہی مجھے استقامت فرما دیجیے. جب یہ دعا کرے تو ان شاء اللہ وہ اثر اور اندیشہ ظاہر ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حضرت بابا صاحب یہ بات ارشاد فرمائی جس کے بعد دل میں شکر پڑ گئی. حضرت علی سبکی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جذبے خواتین اللہ میں سے گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہیں گناہ سے ڈر لگتا ہو اور گناہ کر کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو، اس وقت تک مایوسی کا کوئی جواب نہیں. ہاں یہ بات بڑی خطرناک ہے، دل سے گناہ کا ڈر مٹ جائے اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدا نہ ہو اور انسان گناہ پر سینہ زوری کرنے لگے اور اس گناہ کو جائز کرنے کے لیے تعمیری شکر نہ شروع کر دے. البتہ جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے اس وقت تک مایوسی کا کوئی راستہ نہیں. ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی نا امیدی کی طرف مت جاؤ کیونکہ امید کے راستے بے شمار ہیں، تاریکی کی طرف مت جاؤ کیونکہ بے شمار سورج موجود ہیں. لہٰذا دعا کر لو تو گناہ سب معاف ختم ہو جائیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوسی کرے. یہ جو بار بار ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھو یہ مایوسی پیدا کرنا بھی شیطان کا حربہ ہے، اس لیے کہ شیطان کتنا مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے. ارے تم یہ دیکھو کہ جس بندہ کا مالک اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا کہ جو بندہ توبہ کر لے گا اس کا گناہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جائے گا. کیا وہ بندہ پھر مایوس ہو جائے؟ اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرے اور توبہ کرے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے. ارے ان گناہوں کی کیا حقیقت، توبہ کے ذریعے ایک منٹ میں سب اڑ جاتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں. وہی حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے شاعر تھے، ان کے اشعار میں ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی پسندی کے شعرا ہوتے ہیں. شعر ہے ان کا، شعر ہے: دولتیں مل گئی ہیں آموں کی ایسی جیسی جڑے گناہوں کی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آموں کی دولت عطا فرما دی کہ دل ندامت سے سلگ رہا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور ندامت کے اظہار کر رہا ہے، تو پھر یہ گناہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. لہذا جب توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے اور مایوسی کا جناح گزر نہیں، وہی خاص توبہ کے اندر تین چیزیں شرط ہیں جس کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی. دوسری چیز ہے استغفار. یہ استغفار توبہ کے مقابلے میں عام ہے. استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے اندر یہ تین چیزیں شرط نہیں، بلکہ استغفار ہر انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے. جب بھی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے یا عبادت میں متحرک ہو جائے یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی تردد ہو جائے تو فوراً استغفار کرے اور کہے یستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اصل راستہ تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور تینوں شرائط کے ساتھ کرے، لیکن بعض اوقات ایک شخص بہت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور جن گناہ میں مبتلا ہے ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش میں رہنا ہوا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا رہ گیا جس کو چھوڑنے پر کوشش کے باوجود وہ فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ حالات یا ماحول کی وجہ سے مظلوم ہوا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا. اب سوال یہ ہے کہ ایسا جب توبہ سے مایوس اور نامید ہو کر رہ جائے اسے چھوڑنے پر کامل نہیں، اس لیے میں تو تباہ ہو گیا. مثلاً ایک شخص بینک میں ملازم ہے اور بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس لیے کہ سود کی آخری ہے، جب وہ دین کی طرف آیا اور آہستہ آہستہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، نماز روزہ شروع کر دیا اور شریعت کے دوسرے احکام پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا، اب وہ دل سے تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس حرام آمدنی سے بھی کسی طرح بچ جاؤں اور بینک کی ملازمت چھوڑ دوں، لیکن اس کے بیوی بچے کی معاش اور حقوق کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے. اب اگر وہ ملازمت چھوڑ کر الگ ہو جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے, جس کی وجہ سے وہ بینک کی ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہے, البتہ دوسری جائے ملازمت کی تلاش میں بھی لگا ہوا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص اس کی ملازمت اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی ملازمت تلاش کرتا ہے. تو کیا ایسا شخص محسوس ہو کر بیٹھ جائے؟ اس لیے کہ مجبوری کی وجہ سے ملازمت چھوڑ نہیں سکتا, جس کی وجہ سے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کر سکتا, جبکہ توبہ کے اندر چھوڑنے پر عزم کرنا شرط ہے. تو کیا ایسا مبتلا شخص کے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں؟ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی راستہ موجود ہے, وہ یہ کہ سنجیدگی سے کوشش کرے کے باوجود جب تک کوئی چائے اور حلال روزگار نہیں ملتا اس وقت تک ملازمت نہ چھوڑے, لیکن ساتھ ساتھ فرض پروان نہیں کرتا ہے, اس وقت توبہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ توبہ کے لیے گناہ کا چھوڑنا شرط ہے اور یہاں تو ملازمت چھوڑنے پر قانون نہیں, اس لیے توبہ نہیں ہو سکتی. البتہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ یہ کام تو غلط ہے اور گناہ ہے, مجھے تو ندامت اور شرمندگی بھی ہے, لیکن یا اللہ میں مجبور ہوں اور اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا, مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے اور مجھے اس گناہ سے نکال دیجیے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئندہ چل کر اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو ہی جائے گی. اور ایک حدیث استدلال کیا, وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی شرط استغفار کرے اور وہ اقرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا, اسی بات کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا, یعنی کہ اللہ کے ذریعے بندے وہ ہیں اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں, اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے اور جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس پر استغفار نہیں کرتے. اس لیے استغفار کو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے. اگر کسی گناہ کے چھوڑنے پر قدرت نہیں ہو رہی ہے تب بھی استغفار نہ چھوڑے. بعض بزرگوں نے فرمایا, بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جس زمین پر گناہ اور پتیشا ضروری اسی زمین پر استغفار کر لے, تاکہ جس وقت وہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے اس کے ساتھ وہ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندہ نے ہمارے سامنے استغفار بھی کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں, آپ استغفار کے لیے ایسے پر امت کو سکھا گئے کہ اگر کوئی انسان اپنے ذہن سے سوچ کر استغفار تک پہنچے اس کی کوشش کرتا تو نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ فرمایا, ربی اغفر وارحم واعفو عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا تعلم إنك أنت العليم الحكيم. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے تھے, اس وقت آپ مائلین اخضرین سب نشان کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یعنی اے اللہ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے, اور میرے جو گناہ آپ کی عزت میں ہیں وہ سب معاف فرما دیجیے, اس لیے کہ آپ کی عزت میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں جن کا علم ہمیں بھی نہیں, بے شک آپ کی سب سے زیادہ معزز و مقرب. یعنی اے اللہ میری غفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے, اور میرے جو گناہ آپ کو علم میں ہیں وہ سب معاف فرما دیجیے, اس لیے کہ آپ کے علم میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں جن کا علم ہمیں بھی نہیں, بے شک آپ کی سب سے زیادہ معزز و مقرب ہوتے ہیں. دیکھیے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں گناہ ہیں لیکن ہم ان کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا, اور بعض اوقات علم نہیں ہوتا. اب کہاں تک انسان اپنے گناہوں کو شمار کرے, شمار کر کے کیا احاطہ کرے گا؟ اس لیے دعا میں فرما دیا کہ جتنے گناہ آپ کے علم ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. بہتر یہ ہے کہ سجدہ استغفار استغفار کا سلطان کو یاد کر لیں اور اس دعا کو کریں, اس کا معمول بنا لیں. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني فانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صار اقول لك بنعمتك علي فاغرونك بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں اور میں حد الوضح آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں نے جو کچھ کیا اس کے شرط سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں انہیں دیکھ کر میں آپ سے رجوع کرتا ہوں اور اپنے گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، لہذا میرے گناہ معاف فرما دیجیے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہ معاف کوئی گناہ کی مدد نہیں کرتا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے تو اگر شام تک اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص شام کے وقت پڑھ لے اور صبح تک اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا. لہذا صبح شام کے پڑھ کے پڑھنے کا معمول بنا لیں، بلکہ ہر نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت الاستغفار کا لقب دیا ہے، یعنی تمام استغفار کا سردار. جب یہ استغفار کی یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ استغفار کی کلمات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے اپنے بندوں کو نوازنا ہی چاہتے ہیں اور معذرت کرنا ہی چاہتے ہیں، اس لیے اس کا معمول میں ضرور شامل کر رہے ہیں. اگر چاہیں تو استغفار کے مختصر الفاظ بھی یاد کر لیں، اور وہ یہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واغفر لی. اگر صرف استغفر اللہ ہی پڑھ لیا کریں تو بھی ٹھیک ہے. سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات زور دے کر تحقیق اور اہتمام کے ساتھ بیان کرنے مجبور ہوتی تو قسم کھا کر وہ بیان فرماتے، اور قسم میں بھی یہ بات فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میرے کو کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وجود ختم کر دیں گے، اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں اور پھر استغفار کریں اور پھر اللہ تعالیٰ اس مقصد پر مانے. جو ہمارا ہے سنیں اللہ اخلاص کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور زیادہ سے زیادہ مقصد کے ساتھ استغفار کو کرنے اور اس کا اپنا معمول بنانے کی توفیق نصیب کرتا ہے. اب ان شاء اللہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت کی مبارک نام کا ذکر کریں گے. اس کا مقصود یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کا خود نصیب، اللہ رب العزت کے اعتماد کو مبارک طریقوں کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. دلی دل میں جو ہے اللہ کو یاد کیا، پیار محبت اور شوق کے ساتھ دلی دل میں اللہ رب العزت، اور اس چیز کا تصور کریں دل میں سہارے اور خوشنما روپ میں اس میں اللہ کی نمبر ہے، اور جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو اللہ رب العزت کی رحمت جان کی طرف متوجہ ہوں. تمام ساتھیوں سے درخواست جہان کے ساتھ، جہان کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اگر جہان ادھر ادھر بچ جائے اس بجائے یہ کہ اس جہان کی طرف توجہ چلی جائے، اس جہان کو دوبارہ جو ہے اس کی طرف پایا جائے، اور جہان اور خوشی و خوشو کے ساتھ ربط اور شوق کے ساتھ اللہ رب العزت کی دل میں جائے.
Thank you.